إنما النار للمتقين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا من قاسم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدم البلا وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله ورحمة الله وبركاته على شيعته ومحبيه ولعنة الله على أعدائهم مغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعمال قبولي نامي برسوس کے بارے میں السلامات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالخصوص اس علاقے کے شہداء سب کی بلندی درجات کے لیے بارے دیگر السلامات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مؤمنین مؤمنات عزاداران سید الشہداء مساجد امام بارگاہیں مجالس آزاد سایر اعضاء مراکز دینیہ سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بارگاہ آقا وارث اعضاء کے درجہ ظہور کے لیے صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
کل کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجالس عزاداری ذکر حسین ابن علی کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ
السلام صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ نمودار ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ پر پشیمان نہ ہو اور گناہ پر پھر دوبارہ گناہ کرے تو وہ نقطہ مزید بڑھ جاتا ہے، اور اگر نعوذ باللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھے تو یہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب اس منزل پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ سمن بکمن عمیون فہملا یا جہون کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر نصیحت عمل نہیں کرتی، پھر وہ عاقبت بخیر نہیں رہتا. میں پاکستان میں تھا، ابھی قم پڑھنے کے لیے نہیں گیا تھا، یہ روایت پڑھی میں نے تو اکثر میں یہ سوچا کرتا تھا، میرے دل میں میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ ہم اپنے آس پاس جب دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ سلسلہ تو بہت طولانی ہے، یہ دعائے کمیل، یہ استغفار، یہ چیزیں تو بہت 15-20 سال سے ہمارے یہاں خصوصاً ہمارے علاقوں میں اس کا رواج آہستہ آہستہ شروع ہوا ہے، ورنہ توبہ کا تصور ہی نہیں تھا، اس طرح سے اب توبہ کی جاتی ہے، لیالی قدر آ جاتی ہے، ماہ مبارک آتا ہے، شب جمعہ آتی ہے، اس طرح سے اب توبہ کی محفلیں برگزار کی جاتی ہیں. اس قسم کا تصور ہی نہیں تھا، توبہ جانتے ہی نہیں تھے. تو میں اکثر، یعنی میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ پھر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے گناہ بھی کرتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، استغفار بھی نہیں کرتے، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو آخرت پر خیر ہوتے ہیں. ظاہری طور پر اگر کوئی محبت علی اور اولاد علی اپنے دل میں لیے ہوئے جاتے ہیں تو کافی سوچتا تھا، کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. وقت گزرتا رہا، یہاں سے چلا گیا اس مقدس سرزمین پر، قوم مقدسہ، وہاں پہ بھی کافی چند سال گزر گئے. یہ چیز ذہن میں تھی لیکن کبھی کسی عالم سے، کسی استاد سے، کسی بزرگ سے سوال نہیں کیا، نہ جانے کیوں. ایک سال مشہد مقدس میں تھے ہم، گرمیوں کا مہینہ تھا، اور آئے باجد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ حرم امام رضا علیہ السلام میں زیارت کے لیے مشرف ہو رہے تھے. یہ جو بھی روا کے امام خمینی ہیں، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اس دور میں یہ صحن ہوتا تھا، صحن امام خمینی، اور یہیں پہ بڑے پروگرام دارالزور میں ہوتے تھے. جب ہم نئے نئے گئے تھے، اتنے بعد میں جب رش ہو جاتا تھا تو صحن امام خمینی میں ہوتے تھے. ابھی بھی وہی ہوتے ہیں، روا کے امام خمینی. اس صحن امام خمینی سے نکل کر ہم صحن آزادی جو ہے، یعنی سیڑھیاں اتر رہے تھے، تو وہاں پہ اچانک آئے باجد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، فرمایا کہ یہ مجالس عذاب، یہ ذکر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اگر نہ ہو تو شیاطین ہمیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں، اور ہم کب کے گمراہ ہو کے، نابود ہو کے ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے. اور مجھے اس سالوں کا جو میرے ذہن میں سوال تھا اس کا جواب مل گیا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، انسان جب اس نورانی محفل میں آتا ہے، کربلا والوں کا ذکر سنتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نکلتے نہیں، ڈبڈبا جاتی ہیں آنسوؤں سے آنکھیں. بلکہ کہا گیا نہیں، اگر رونے کی شکل بناتا ہے خلوص سے، واقع درد سے رونے کی شکل بنا دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہ باہر. ان کی یہ بات، ان کا یہ جملہ، کیونکہ خود مجالس کو بہت اہمیت دیتے تھے، ہر جمعے کو نماز جمعہ سے پہلے تقریباً 10 بجے سے 12 بجے تک ان کی مجلس ہوتی تھی، ہر شہادت پہ مجلس، ہر ولادت پہ شہادت پہ جشن، پھر محرم کا تو تقریباً پورا 2 مہینے ان کی مجلس، تو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. یہ جملہ، ان کا یہ بات مجھے اپنے سوال کا جواب دے دیا کہ ہم نہ دعائے قبیل سے ما آشنا تھے، نہ توبہ جانتے تھے، نہ دیاری قدر کے اعمال تھے اس دور میں. ہم تو الحمدللہ کافی پورے پاکستان میں، اور یہاں تو خیر وہاں کی نسبت اور بھی زیادہ پیش رفت ہو چکی ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مجالس تھیں. دو دن مجلسیں ہوتی رہتی تھیں، ابھی بھی ہوتی ہیں پنجاب میں اور بعض علاقوں میں، 2 دن مسلسل مجلس ہے، نماز کا وقفہ ہوتا ہے، پھر مجلس، دن رات مسلسل مجلس، اور لوگ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. جب مصائب کی باری آتی ہے، آل بیت علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں، یہ آنسو ان کے دل کے ان سیاہ نقطوں کو دھو دیتے ہیں. یہ مجالس، یہ محافل، یہ آل بیت سے منسوب جو بھی، چاہے وہ عمارت ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ مجلس ہو، جو بھی ہو، یہاں پہ آنا یہ بہت بڑی سعادت. آیت اللہ العظمیٰ مرحوم سید شہاب الدین مرشی نجفی رحمت اللہ علیہ، بہت سارے آپ لوگ ان سے آشنا ہوں گے، ظاہر 3 بار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس کا ذکر انہوں نے خود اپنے اس وصیت نامے میں کیا، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ زیارت کی. زیارت بہت سارے لوگوں کو نصیب ہوئی، لیکن جب امام نظروں سے اوجھل ہو گئے تب ذہن میں آیا کہ یہ تو امام تھے، اس سے پہلے نہیں، لیکن ان کو یہ شرف حاصل رہا کہ انہوں نے معرفت کے ساتھ زیارت کی، سوال جواب کیے. ان کے بارے میں ملتا ہے، ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ سردیوں کی رات تھی اور میں سویا، تو صبح اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا آسمان سفید ہو رہا ہے، یعنی روشنی ہو رہی ہے، سورج نکلنے والا ہے. میں جلدی سے اٹھا، جلدی جلدی میں نے تیز تیز وضو کیا کہ نماز میری قضا نہ ہو جائے۔ وضو کر کے جب میں آیا نماز کے لیے تو گھڑی پہ نظر پڑی تو دیکھا ابھی تو اذان ہونے میں بھی مثلا ایک گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ ہے، کافی وقت ہے۔ وہ سردیوں کی رات تھی، کیونکہ برف آ رہی تھی، برف برس رہی تھی، اس لیے آسمان سفید ہو گیا تو مجھے ایسا لگا۔ تو میں نے کہا چلو آج اللہ نے توفیق دی ہے، جلدی جا گیا ہوں تو چلو آج حرم چلتے ہیں۔ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حرم آ گیا، حرم آیا تو پھر دروازہ حرم کا نہیں کھلا تھا، کچھ لوگ باہر کھڑے تھے۔ ایک بوڑھا شخص، عموماً آئے تھے، جب سردی ہوتی ہے شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ علماء بھی ابا اپنے سر پہ کر لیتے ہیں، اور بعض بوڑھے بھی اور باندھنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ابا سر پہ رکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو برف سے اور اس سے بچاتے ہیں، اپنے کانوں کو سردی سے۔ تو میں نے دیکھا حرم کے جہاں صاحب انتظار کر رہے تھے، حرم کے بالکل دروازے کے ساتھ، جیسے دروازہ کھولے تو سمجھے وہ شخص پہلے اندر جائے گا، ایک بوڑھا اسی طرح مانگنے والا کھڑا تھا۔ تو میں نے کہا دروازہ تو نہیں کھلا، چلو خدا کے راہ میں صدقہ دیتے ہیں، جیب سے سکہ نکالا اور اس بوڑھے کی طرف آ کے کر کہا حاجی آغا یہ لے مسلم، پھر فرمائیں پہ گیری۔ وہ جو حاجی آغا نے جب ابا ڈھائی سال اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا میرے استاد آیت اللہ عثمان سید شہاب الدین مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں میری تو اس وقت یہی کنڈیشن تھی کہ یا زمین پھٹ جائے اور یا آسمان مجھے نگل لے، میں اپنے استاد کو وہ بھی خیرات دے رہا ہوں۔ تو وہ بھی سمجھ گئے، انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، اشتباہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یعنی اشتباہ ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے دلاسا دیا اور تھوڑا مجھے جب حوصلہ ہوا تو میں نے کہا آلہ اتنی سردی برف باری ہو رہی ہے اور آپ اس عمر میں، 80 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی، اس عمر میں اتنی جلدی آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہونے کی آپ کو کیا ضرورت، گاڑی حرم کی جاتی ہے آپ کو لے آئے گی وقت پہ، آپ عین نماز کے وقت آئے نماز پڑھائے اور چلے جائیں، تو اتنی زحمت اس سردی میں آپ کے مریض ہونے کا خطرہ ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب حرم کا دروازہ کھلے اور یہ زیارت اور سلام کا سلسلہ شروع ہو تو اپنی پھپھی کو سب سے پہلے سلام کرنے والا شہاب الدین مہرشی نجفی ہوں، سب سے پہلے جا کے جو سلام کرے السلام علیکم یا فاطمہ المعصومہ کہے ذریعہ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر، وہ میں اس لیے آ جاتا ہوں، ہر روز آ جاتا ہوں کہ بزرگان اہل دل اہل معرفت جو جانتے ہیں کہ یہ شخصیات یہ ہستیاں ہماری دنیا کے لیے بھی کتنی مہم ہیں اور ہماری آخرت کے لیے بھی کتنی مہم ہیں، ان کے لیے سلسلہ یہ مجالس یہ محافل یہ قطبے جو لگائے جاتے ہیں یہ بینر جو لگائے جاتے ہیں یہ جو ماحول بنایا جاتا ہے اس ماحول کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جاتا ہے، یہ سب ہمارے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے، چاہے ہماری توجہ ہو یا نہ ہو، یہ خود بخود ہمارے دل و دماغ پر، ہماری فکر پر، ہماری سوچ پر اثر کرتا ہے۔ جس طرح اس کے بالکل برعکس منفی محفلیں، بری محفلیں، گناہ کی محفلیں، وہ چاہے ہم توجہ کے ساتھ ادھر جائیں یا نہ جائیں ان کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، اسی طرح ان کا۔ اور یہ چیز فائلین نفسیات اس کے قائل ہیں، معتقد ہیں، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دشمن اسلام کے خلاف تبدیل کرنے والے، اسلامی اقدار کے خلاف تبدیل کرنے والے اسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو، خاص طور پر جوانوں نوجوانوں کے لحاظ کر رہا ہوں، آج ہی ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ ان جوانوں اور نوجوانوں کو اسلام اور اسلامی تعلیمات اور آل بیت سے دور کرنے کے لیے، ایک دفعہ بعض فرقے جو آل بیت سے بغض رکھتے ہیں یا بعض اسلام کے دعویٰ کرنے والے جو بغض رکھتے ہیں اور آل بیت کے ماننے والوں سے بغض رکھتے ہیں، وہ اگر ہمارے خلاف کوئی حرکت کریں، کوئی کام کریں تو ایک بات، ایک انگریز کو، ایک عیسائی کو، ایک یہودی کو، ان کو ہمارے خلاف کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج کو ہمارے دوست بتا رہے تھے بہت ساری ایسی گیمز بنائی جاتی ہیں جو موبائل میں اور اس میں کمپیوٹرز میں کھیلی جاتی ہیں، مثلا وہ بتا رہے تھے ایک گیم ہے، جس گیم میں کیا ہوتا ہے، آدمی ایک گھر میں گھستا ہے، ہیرو جاتا ہے مثلا دشمن کو مارنے کے لیے، ایک دروازہ کھولتا ہے تو واش روم ہے، کچھ نہیں ہے، خالی ہے واش روم، سامنے دیکھتا ہے کہ واش روم کی بیک سائڈ پہ ایک سینری لگی ہوئی ہے، ایک قدرتی منظر ہے، پہاڑی کوئی خوبصورت منظر ہے، سینری لگی ہوئی ہے اور اس سینری کے سائڈ پہ لکھا ہوا ہے قال الصادق ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بس امام صادق علیہ السلام کا فرمان، اللہ جل جلالہ جا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اس میں کوئی نیگیٹو منفی چیز ہے؟ ظاہری طور پر گیم کے اندر امام کا ایک فرمان ہے عربی میں لکھا ہوا ہے، گیم کھیلنے والے کو عربی آتی بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں کیا، لیکن اس میں ایک منفی پیغام ہے، امام کا فرمان واش روم کے اندر، وہ عبوت، وہ عظمت، یا اسی طرح وہ جب حملہ کرتا ہے مارنے جاتا ہے تو گھر کا دروازہ جو ہے اس کا نقشہ بس خانہ کعبہ کے دروازے کے نقشے والے، دشمن اس کے اندر ہے، ظاہری طور پر انہوں نے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہا کہ اسلام غلط ہے یا وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، آپ ہیرو ہیں اور دشمن اس دروازے کے پیچھے، آپ جا کے وہ دروازہ کھولتے ہیں اور دشمن کو مارتے ہیں، لیکن اس دروازے کا جو نقش و نگار اور ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن کیسا ہے؟ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، ان دروازوں کے ڈیزائن جیسا ڈیزائن ہے، یعنی دروازوں کے پیچھے آپ کا دشمن، لاشعوری طور پر اس جوان نوجوان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ایسے دروازے کے پیچھے ہمارا دشمن ہوتا ہے، یا گیم کا اصول ہے جی، یہ بھی بہت پہلے مجھے ہمارا طالب علم دوست پڑھتا تھا امریکہ کا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک گیم بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں، اور یقیناً ابھی ہوگی یہاں پہ چونکہ کافی سال پہلے کی بات ہے، کہ جو آپ جو گیم کھیلنے والا ہے اس نے اس شخص کو گولی مار دی ہوتی جو یا مہدی کہتا ہے، جو یا مہدی کہ اس کو گولی مارنی ہے اس کو پوائنٹ ملے گی، تو دیکھیے جس طرح سے وہ اس قسم کی چیزیں ایک منفی تاثر، بلکہ ابھی وہ بتا رہے تھے جی بہت بچوں میں مشہور فلم ہے اور بچے اس کے لباس بھی پہنتے اسپائڈر مین، اس میں وہ جو اس طرح سے وہ کرتا ہے مثلا یہاں سے اس کا اجالا نکلتا ہے، یہ جو نشان بناتا ہے، یہ یورپ میں ایک نیا فرقہ بنا ہے چند سالوں پچھلے چند سالوں سے شیطان پرست کہتے ہیں، ان کا یہ نشان ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، یعنی اس نشان سے وہ مانوس ہو جائے گا بچہ، یہ نشان جو ہے اس طرح سے جب کیا جاتا ہے تو لوگوں کو نجات ملتی ہے، ظالم، ڈاکو، چور، چکے پکڑے جاتے ہیں اس نشان کے ذریعے سے، تو دیکھیے کس طرح سے غیر مستقیم، یہ وہی تبلیغ ہے جو آل بیت علیہ السلام نے، وہی انداز ہے جو ہمیں شروع سے بتایا گیا، اور آج تک اگر ہم اس مکتب پر باقی اور جاری اور ساری ہیں، ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے لشکر اور کیا کچھ ہمارے خلاف صرف نہیں کیا گیا اس کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اگر ہم نہیں مٹے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی محفلوں کو جانے سے، کہ جہاں شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر ہمارے دل و دماغ میں محبت آل بیت اور قربانی کا جذبہ بٹھایا جاتا ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، لوگ بہت سارے لوگ ہیں وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا ترجمہ کیا، بس ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے باوجود لاشعوری طور پر ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، ہم میں قربانی کا جذبہ بڑھتا ہے، ہم میں کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ بڑھتا ہے، اگر ہم 1400 سال سے اتنی مٹانے کی کوششوں کے باوجود نہیں مٹے، اس کی وجہ یہی ہے کہ شعوری اور لاشعوری طور پر ہمارے رگ و پے میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جو کچھ ہو جائے آل بیت کا در، ان مجالس اور محافل کی یہ جو بینر لگائے جاتے ہیں، یہ قطبے لگائے جاتے ہیں، جو علم اور یہ جا ابا عبداللہ، یہ جو مختلف انداز کے ساتھ یہ کام کیے جاتے ہیں، یہ سب کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، جس طرح سے وہ گیمز ہو جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں، ایسی بے شمار اور لا تعداد چیزیں ہیں، آج کل تو ماہرین کہتے ہیں، ماہرین نفسیات، اور یہ کہ یہ رنگوں کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ جو رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی سافٹ ویئر میں، اس کے پیچھے جو رنگ ہوتے ہیں ان رنگوں کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے، کتنے ایسے آج کل اس کے اوپر بہت کام کیا جاتا ہے، کس طرح سے لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کیا جائے، کس طرح سے لوگوں کے دل و دماغ کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے، یہ بھی ایک بار آئے بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جنہوں نے دعوت کی، ناشتے میں ان کے مہمان تھے، میں یہ بھی اکثر سوچتا تھا کہ ایک متقی پرہیزگار عارف اللہ آدمی ہے، دنیا سیاست اس سے کوئی سرکار نہیں ہے، یعنی میرا ایک نہیں ایک جو ان سے وہ جو میں نے چیز عکس کی تھی، جو میرا اندازہ تھا ظاہری ہوتی وہ دیکھتے ہوئے، یہ بھی ذہن میں تھا، کبھی کسی سے میں نے ذکر نہیں کیا تھا، انہوں نے دعوت کی ایک بار، چیلوں کا دن تھا، رحیم کا دن صبح، اگر ان کے ساتھ گئے واپسی میں، انہوں نے کہا ناشتہ میرے ساتھ کرو، ہم تقریباً 1.25 گھنٹہ ان کی خدمت میں رہے، ناشتہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا، اور مسلسل انہوں نے سیاسی باتیں یورپ کے دشمنوں کے استعمال کے ہتھکنڈے کس طرح سے کرتے ہیں، اس میں سے انہوں نے ایک بڑی تاریخی بات کہی، بڑی خوبصورت بات کہی نجف کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ یہ استعمال کسی بزرگ مرجع کا انہوں نے واقعہ سنایا کہ اس کے ساتھ اس طرح انہوں نے پہلے لالچ دی. اس نے کہا میرے پاس تم سے زیادہ پیسہ جتنا تم میرے پاس لائے اس سے زیادہ میرے پاس میں تمہیں دیتا ہوں مثلا تم آؤ میرا مطلب قبول کر. پھر انہوں نے دھمکی دی اس طور رکھا یہاں پہ کہ کہا کہ مثلا فتوا تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری آرزو ہے کہ ہمیں راہ حق میں موت آ جائے. تو نہ ان کے الفاظ نہ تطمیع لالچ سے وہ ہمارے بزرگان کو اپنے قابو میں کر سکے اور نہ تحدید دھمکی تحدید سے بھی نہیں کر سکے لیکن دھوکہ اور چکر بازی اور اس طرح سے کہ نامحسوس طریقے سے ان کو کیچ کر لینا اس میں بعض بات ہو کام جاؤ تطمیع اور تحدید میں کبھی وہ ہمیں شکست نہیں دے سکے. لیکن مرید بن کے عالم دین کا ایک مرید بن جائے گا اس کا بہت ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا اس کے پیچھے نماز پڑھے گا اقامت کہے گا یہ حاجی آغا کرے گا ہر وقت حاجی آغا کی سلامتی کے لیے سلوات یہ وہ کر کے حاجی آغا کے دل میں جگہ بنا کے پھر آہستہ آہستہ ان کو فیڈ کرے گا آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں ایسی چیزیں باتیں ڈالے گا جو ان کے مقاصد کی تکمیل کرے گا. آغا فرما رہے تھے کہ جہاں پہ آ کے بعض اوقات ہمارے علماء بھی بعض علماء یہاں پہ آ کے مرید کے مرید بن جاتے ہیں جو ان کا مرید ہوتا ہے فکری طور پر اس کے مرید بن جاتے ہیں. قرآن اور آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر اسلام کے مفاد کے خلاف پھر بعض اوقات ان سے باتیں نکل جاتی ہیں. یہ ان کا تجزیہ تھا اور بہت یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گیمز اور یہ مختلف طریقے جو فلمیں ڈرامے اس قسم کی چیزیں جو بنائی جاتی ہیں ان میں بہت حد تک اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. بڑے طریقے کے ساتھ ہماری عوام کو ہمارے خواص کو ہمارے بزرگان کو اغوا کیا جاتا ہے فکری طور پر. اگر ہم اس کا ستیہ باب نہ کریں اگر ہم اس کے مقابلے میں اس کے متبادل پیش نہ کریں تو کوئی بے احتیاطی ہے بہت جلد ہم کو اغوا کر دیتے ہیں. یہ جو بھی جس فیلڈ سے وابستہ ہے جیسے عالم دین کا کام نہیں ہے کہ ممبر پہ آ کے بیٹھ کے تبلیغ کرے امر بالمعروف کرے نہ نہی عن المنکر کرے اور عوام کا کام ہے کہ اس کی بات سنے اور بس جا اپنے اپنے حد تک عمل کرے اور بس نہ جس کا جس شعبے میں بس چلتا ہے ابھی گیمیں ویڈیو گیم بنانا میں میرا کام تو نہیں ہے میرا شعبہ تو نہیں ہے. یہ جس جو جس شعبے میں میں نے پچھلے سال جو میری گفتگو تھی عبادت کے حوالے سے اور اس سال بھی وہی موضوع ہے انشاءاللہ اس میں نے پچھلے سال عبادت کی اہمیت اس کے حوالے سے گفتگو کے بعد تین عبادتیں آپ کو بتائی تھی جو مجھے یاد آ رہی ہیں. ایک اخلاص ایک رزق حلال اور ایک تحصیل علم. تو تحصیل علم کے حوالے سے علم دین اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن آیا ہمارے معاشرے کی صرف علم دین کافی ہے؟ یقیناً کافی نہیں ہے. ہمیں ہر شعبہ زندگی میں آگے ہونا چاہیے. ہمارا مکتب علم کا مکتب ہے. ہم نے ہمیشہ بات بھی کی تو علم قرآن بھی جب بات کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین. اگر تمہیں شک ہے کہ میرا بندہ یہ جو کلام لے کے آیا ہے یہ میرا کلام نہیں ہے یہ الہی کلام نہیں ہے کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی لے آؤ تم بھی ایک سورت لے آؤ وادعوا شہداءکم اور جتنے جن جن سے تم مدد لے سکتے ہو دو کوئی محدودیت نہیں ہے جس سے مرضی ہے مدد دو ایک سورت لے آؤ. قرآن چیلنج کر رہا ہے ایک سورت قرآن کے کسی سورت جیسے لے آؤ. نبی اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں اور انہیں پتا تھا ہم ایسا نہیں کر سکتے. کوشش کی انہوں نے وہ سورہ کوثر لے کر گئے اس امرؤ القیس کے پاس جو عرب کا بہت بڑا عجیب سمجھا جاتا تھا. کہتے ہیں وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا تاکہ میرا جو ادب ہے عام لوگوں سے بات کروں گا ان کا لہجہ ان کا ادب اور ہوتا ہے ادب وہ اردو والا ادب وہ اور ہوتا ہے میرا ادب اس میں کمی آ جائے گی میرے اس فساد و بلاغت میں کمی آ جائے گی. وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا. سال میں ایک دو بار اپنے گھر سے نکلتا تھا مکے حرم میں آتا تھا جب اس کفر کے دور کی جو زیارت تھی وہ کرتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا. تو جب واپس جا رہا ہوتا تھا لوگ اپنا اپنا ادبی کلام فساد و بلاغت والا شعر کی صورت میں جو بھی کلام ہوتا تھا وہ لکھ کے اس کے دروازے کے باہر لٹکا دیتے تھے. وہ آتا تھا پھر اس کے اوپر اظہار نظر کرتا تھا جو کوئی غلطی ہوتی تھی مثلا وہ مینشن کرتا تھا اس میں یہ غلطی اس میں یہ غلطی بات نہیں کرتا کہتے ہیں جب یہ دعویٰ اور یہ چیلنج پیش کیا گیا قرآن کی طرف سے تو کسی مشرک نے سورہ کوثر لکھ کر اس کے دروازے پہ ٹانگ دی. کہتے وہ آیا, اس نے سارے جو بھی کلام تھے ان کی تصحیح کی, کرنے کے بعد جب سورہ کوثر پہ پہنچا تو قلم وہ منہ میں رکھ لیتا تھا, جب پڑھ رہا ہوتا تھا قلم منہ میں رکھی اور پڑھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قلم اس کے منہ میں ہی رہ گیا, ڈوب گیا وہ سوچ میں, کافی دیر سوچتا رہا اور آخر میں نیچے ایک چوتھا جملہ لکھا, وما آزا کلام البشر, وما آزا کلام البشر. یہ کسی بشر اور کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ مجھ جیسا بشر اس کلام کی کوئی اصلاح کرے یا اس میں سے کوئی غلطی نکال سکے. اگر کسی بشر کسی انسان کا کلام ہوتا تو میں سب سے بڑا ادیب اور فساد و بلاغت کا ماہر ہوں, میں اس کے کلام میں غلطی نکال دیتا اور اس کی تصحیح کرتا. ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. تو ہمارا مکتب وہ مکتب ہے جو علم کی بات کرتا ہے اور علم کے ذریعے سے چیلنج کرتا ہے. جب ان کے پاس علم کا جواب انہیں نہ ملا, علم کا جواب وہ نہیں دے سکے, تو پھر کبھی بدر کے میدان میں نظر آئے, کبھی احد کے میدان میں نظر آئے, جنگ و جدال, تیر و تلوار. علم کا جواب کبھی تیر و تلوار نہیں ہوتا. اگر آپ فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہیں, عرب مکے کے کفار مشرکین یہ فصاحت و بلاغت کے دعوے دار تھے, یہ علم کے دعوے دار تھے. وہی اگر تم علم کے دعوے دار ہو, تم فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بھی فساد کا ایک نمونہ ہے. تم اس میں 114 سورتیں ہیں, تم ان 114 میں سے کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی سورت دے آؤ, مقابلہ ختم, ہم اپنی شکست کا اعلان کر دیں گے. جب وہ علم کا جواب علم سے نہ دے سکے تو پھر اسلحہ لے کے آؤ. آج اگر آپ دیکھیں آپ کے خلاف اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے, آج اگر آپ دیکھیں آپ کے خلاف بم اور بارود استعمال کیا جاتا ہے, یہ وہی سنت کفار ہے. مگر نہ ہمارے پاس علم ہے, ہمارے پاس دلائل ہیں. اگر تمہارے پاس بم بارود استعمال کرنے والوں کے پاس اگر کوئی علمی دلائل ہیں, علمی بات ہے, تو آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. علم کا جواب علم ہوتا ہے, علم کا جواب بم اور بارود. لیکن یہ وہی سنت کفار ہے اور مشرکین مکہ ہے کہ جب علم کا جواب علم سے نہ دے سکے تو پھر اسلحے کے زور پر مٹانے اور دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جو حال اس وقت اسلحے کے زور پر اسلام کو مٹانے اور دبانے والوں کا ہوا, وہی حال ان کا ہوا. تو عزیزو, میں یہ اس لیے عرض کر رہا تھا, علم جہاں اتنی بڑی عبادت ہے, وہاں اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے کی اتنی ہی بڑی ضرورت ہے. علم کے ہر میدان میں, چاہے وہ سائنس ہو, چاہے وہ میڈیکل ہو, چاہے وہ جو بھی شعبہ ہے, اور دین بارہ اس میں بھی ضرورت ہے, اور اچھے اچھے دماغ, اچھی اچھی صلاحیتوں والے جوان اور ان افراد کی ضرورت ہے کہ جو واقعی دل میں دین کو سمجھ سکیں, حاصل کر سکیں اور پھر آگے منتقل کر سکیں. اسی طرح باقی شعبوں میں بھی ہمارے جوانوں, نوجوانوں, کل بھی ہمارے پاس دوستوں سے بات ہو رہی تھی, میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم سب منتظر ہیں اور اس امید پر ہیں انشاءاللہ وہ جمعہ جلد آئے جب ہم ہمارے کان, یہ گناہگار کان, وہ صدا سنیں کہ انا بقیت اللہ, کہ بقیت اللہ خانہ کعبہ میں ظہور کر چکے ہیں. جب وہ آئیں گے, ایک بین الاقوامی حکومت, پوری زمین پر ایک حکومت جب قائم کریں گے, تو اس حکومت میں آیا یہ مختلف شعبے نہیں ہوں گے یا ہوں گے, یہ سارے شعبے ہوں گے. وزارت صحت بھی ہوگی, وزارت تعلیم بھی ہوگی, وزارت فلان بھی ہوگی, وزارت ممکن ہے وزارت خارجہ نہ ہو, یعنی نہیں ہوگی, کیونکہ وزارت خارجہ کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جب دوسرے ممالک ہو, جب کوئی اور ملک ہی نہیں ہوگا تو پھر وزارت خارجہ بھی نہیں ہوگی. لیکن وزارت داخلہ ہوگی, وزارت ٹیکنالوجی ہوگی, ساری چیزیں ہوگی. ان شعبوں کو کون سنبھالے گا؟ آیا صرف ماتم کرنے والے, صرف مجلس پڑھنے والے, صرف میں آپ بغیر اس تخصص کے, بغیر اس اسپیشلائزیشن کے ہم سنبھال سکتے ہیں؟ ہاسپٹل ڈاکٹر ہوں گے, وہ ڈاکٹر کون ہوں گے؟ یہ سارے شعبے ہم نے اور آپ نے سنبھالنے ہیں. میڈیکل کا شعبہ ہے، جو بھی ضرورت زندگی کے اعتبار سے جو بھی ضروری ہے معاشرے میں جن افراد کا، جن شعبوں کا ہونا، اگر وہ شعبہ وہ سیٹ خالی ہے تو جو جو لوگ، جو جو جوان نوجوان ہیں جو بھی اس شعبے میں آ سکتے تھے اور نہیں آئے وہ سب گناہگار۔ تو عبادت کے حوالے سے جو عرض کر رہا تھا، جب مجالس و آخر جو ساری بات ان گیند سے اس سے چلی تھی کہ ہر شخص کا فرض بنتا ہے۔ کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں کوئی سارے عالم نہیں تھے، سارے مجتہد نہیں تھے، مختلف کیٹیگری کے لوگ تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے جو اس کا فرض بنتا تھا وہ نبھایا۔ جہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، ہم میں سے ہر ایک کا جو فرض بنتا ہے وہ نبھائے، مذہب کی ترقی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے، ماحول اور معاشرے کی ترقی کے لیے، جس کا جو فرض بنتا ہے، جو جس شعبے میں کام کر سکتا ہے وہ اس شعبے میں جائے۔ ہمارے جوان نوجوان ان کا بھی ذوق اور شوق جس شعبے میں ہے، علمی شعبے میں، خاص طور پر میں کہوں گا کہ علمی شعبوں میں وہ آگے بڑھیں، ان شعبوں میں قدم بڑھائیں، ترقی کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے، قوم و ملت کے لیے، مذہب کے لیے خدمت انجام دیں۔ اور اس نیت سے ہو کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہی ہمارے امام کا ظہور ہو اور پھر ان کی حکومت میں میں اسی شعبے میں کام کروں۔ صلوات پڑھیں سب۔ یہ مجالس کا اہتمام کرنا، بینر لگانا، یہ کالے پردے لگانا، یہ بینر لگانا، مختلف کلمات لکھنا، جملات لکھنا، مختلف حوالوں سے کربلا والوں کی یاد کو زندہ کرنا، خود یہ مسجد جو پچھلے سال میں آیا تھا تو اس شکل و صورت میں نہیں تھی، آج انتہائی خوبصورت اور انتہائی دلکش صورت میں ہے۔ اس کو خوبصورت بنانا یہ خود ایک مشن اہل بیت کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اگر آپ کی جگہ، جس جگہ آپ محفل اور مجلس منعقد کرتے ہیں، وہ ایک ہر قسم کی مادی سہولیات سے مزین ہوگی، سننے والے اطمینان سکون سے بیٹھ کے سنیں گے اور مطلب کو حاصل کریں گے، یہ انتہائی مطلوب ہے۔ لیکن اگر جگہ آرام دہ نہ ہو، جگہ پرکشش نہ ہو، جگہ مناسب نہ ہو، آدمی بیٹھا تو ہے لیکن تکلیف میں بیٹھا ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، یا اور جو آرام دہ بنانے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں ان میں کوئی کمی ہے اور وہ آرام سکون سے نہیں بیٹھا، بات بھی سن رہا ہے، ساتھ اذیت میں بھی ہے، کبھی پیروں بدلتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، تو اس طرح سے مطلب حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو جتنا زیادہ اس ماحول کو، اس محفل کو بہتر سے بہتر استفادہ کرنے کے لیے مزین کیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ یہ ان زحمت کرنے والوں کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا۔ اور اب آج سے جو میں شروع کرنا چاہتا تھا عبادت کے حوالے سے، وہ شکر کا ٹاپک ہے، کیونکہ میں نے اس وقت یاد کیا تھا نماز، روزہ، حج، یہ ایسی عبادات ہیں، ذکر، اذکار، تاکیبات، مثلا یہ ایسی عبادات ہیں کہ ہر ذہن ان سے مانوس ہے، خدا نہ خاصہ ان کی اہمیت کا میں انکار نہیں کرتا۔ عبادت، نماز، پیغمبر فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور ہے، اس کی اہمیت کا کون انکار کر سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ مانوس ہے، اگر وقت ملا ان کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ میں ایسی عبادات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے نامانوس ہے، کم تر ہم ان کو عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، جبکہ ان کا اثر، ان کا نتیجہ بہت عظیم ہے۔ انہیں عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے شکر۔ ممکن ہے آج میں یقیناً اپنی اس بحث میں پوری طرح داخل نہیں ہو پاؤں گا، لیکن اس مسجد کے حوالے سے، اس نورانی محفل اور اس جیسی محفلیں، اس جیسی مسجدیں، اس جیسی امام بارگاہیں جہاں جہاں بھی ہیں، کوئی خاتم الانبیاء آسمان سے نہیں اتری ہے، یعنی جیسی جتنے بھی جہاں کہیں بھی ایسے ماحول ہے، ایسے سسٹم بنایا جائے، تو سب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے اس کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی محفلیں سجانے میں جو جس قسم کا بھی حصہ ڈالتا ہے، روایت ہے کیونکہ شکر کے حوالے سے، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اگر کسی کے ساتھ مخلوق میں سے کوئی نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے اور وہ اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے خالق کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ مخلوق نے اگر کوئی ظاہری طور پر کوئی وسیلہ بنا، پہلے اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو اس حوالے سے بہرحال واقعہ نا مشکور ہے، جہاں جہاں بھی، میں نے پھر کہوں خاتم الانبیاء آسمان سے نہیں ہوتی، جہاں جہاں بھی اس قسم کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور اس کے انعقاد میں بوڑھے جوان نوجوان بچے جو جو زحمت کرتے ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں، چونکہ سب وہ ماحول فراہم کر رہے ہیں. دشمن اتنی تبلیغات کر رہا ہے، دشمن اتنی ہمارے خلاف ذرائع استعمال کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس یہ ایک ذریعہ ہے اور بارہ مؤثر ذریعہ ہے، اگرچہ ممکن ہے کافی اور شافی نہ ہو لیکن مؤثر ذریعہ ہے. 1400 سال سے اس ذریعے نے ہمیں بچایا ہے، شعوری طور پر بھی اور ناشعوری طور پر بھی ہم یہاں سے حق اور حقانیت کا درس لیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر قربانی کا درس لیتے ہیں. اتنے ظلم و ستم جو ہم سہ رہے ہیں، ہمارے اوپر کیے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم اپنی راہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ انہی مجالس کی ہے. شعوری اور ناشعوری طور پر کربلا والوں کی قربانیوں کا ذکر کر کر کے، سن سن کے، اور دل میں یہ حسرت اور بیتابی ہمارے دلوں میں معجزن ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، ہم بھی ہور کی طرح سب سے پہلے آگے بڑھ کے قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے، ہم بھی اس حبشی غلام جون کی طرح اپنا خون فرزند زہرا پہ نچھاور کرتے. یہ جذبہ جو ناشعوری طور پر اور شعوری طور پر ہمارے اندر ہمارے نسلوں میں اس کو جو منتقل کیا گیا، اس کی وجہ سے ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں، مگر نہ ہم کب کے تباہ و برباد ہوتے، ہم کب کے مٹ گئے ہوتے. جتنی طاقت ہمیں مٹانے کے لیے استعمال کی گئی، آپ تاریخ بشریت اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی مکتب، کسی مذہب، کسی سیاسی گروہ، کسی بھی قسم کی جو گروہ ہو سکتا ہے نا، سیاسی، مذہبی، ثقافتی، کسی بھی حوالے سے کسی گروہ کے خلاف اتنی طاقت استعمال نہیں کی 1400 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی،
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد،
ادھر ہمیں مٹانے کی کوششیں شروع ہوئی. 1100 ہجری سے جو کوششیں شروع ہوئیں، اب 1436 ہجری ظاہر شروع ہوتی ہیں، کتنے سال بن جائیں؟ 1425 سال سے ہمیں مٹانے کی کوششیں، اور اس کی بھی ساری دنیا گواہ ہے کہ جتنی زیادہ مٹانے کی کوششیں کی گئیں اتنا ہی دماغ بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھولتا چلا گیا. میں کشمیر بھی کافی جاتا رہا ہوں، یقین کریں یعنی مظفر آباد، ضلع ہٹیاں، ضلع مظفر آباد، کوٹلی، پونچھ، کافی سارے ضلعوں میں گیا ہوں، پہاڑی ایریا ہے، سارا پہاڑی ایریا، جہاں تھوڑی سی زمین ہموار ملے گی اس کے بارے پوچھیں کہیں گے یہ راجوں کا گاؤں ہے، یہ عباسیوں کی آبادی ہے، یہ گجروں کی آبادی ہے، یہ چودھریوں کی آبادی ہے. اور جو دشوار گزار جگہ ہوگی، وہ پہاڑی کی چوٹی، کوئی خاص راستہ بھی نہیں ہے، پیدل راستہ ہے، بڑی مشکل سے جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سات شہیداں لگا ہوگا، بانٹی شہیداں، دوبا شہیداں، پتہ نہیں کچھا شہیداں، شہیداں شہیداں، وہاں سادات رہتے ہیں جی، وہاں آل بیت کے چاہنے والے، مشکل مشکل جگہ، دشوار گزار جگہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، مدینے میں ظلم کیا گیا، مدینے سے سادات نکلے. ایران بھی، اور یہ عراق بھی پہلے عباسی خلفاء اور ان دور میں بھی کوئی ظلم و ستم ہوتا تھا، دیواروں میں جما دیا، وہاں سے بھی فرار کیے، کرتے کرتے بھاگتے بھاگتے انہوں نے ایسی ایسی جگہ آ کے بنا دی جہاں پہ آج جن پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھنا مشکل کام ہے. 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھنا کیسا تھا؟ ادھر چڑھ گئے، اوپر چڑھ گئے، بکھر گئے، پھیل گئے. دشمن نے ظلم کیا مٹانے کے لیے اور یہ پھیل گئے. پھیلنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جہاں گئے وہیں اس مکتب کو کی تبلیغ. روایت میں ملتا ہے امام صادق علیہ السلام کو سلام،
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم،
مدینہ شہر سے باہر سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک آبادی آئی، ساتھیوں نے بتایا یہ آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کی آبادی ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے، جو بھی ہے، آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کی آبادی ہے. امام نے آج دعا کے کہا کہ یا اللہ ایک بار یہیں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں یا جو بھی نعمتیں آئی دنیا کی ان کو فراوانی عطا فرما. تھوڑا اور آگے گئے, ایک اور بستی آئی. ساتھی نے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ مولا یہ آپ سے محبت کرنے والوں کی بستی ہے, یہ آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے. امام نے پھر آج دعا کے لیے ابو صاحبی میں آپ ہمارے دل میں تو یہ آئے گا نا کہ جب دشمنوں کے لیے دعا کی کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں ان کو یہیں پہ ادا کرنا, تو اپنوں کے لیے کیا دعا کریں گے؟ کیا دعا کی؟ یا اللہ ان پر کوئی ایسی مصیبت دے, کوئی ایسی تکلیف دے کہ یہ بکھر جائے, یہ اپنے یہ آبادی چھوڑ کے چلے جائیں. صاحب نے حیران ہو اس کا مولا, دشمنوں کے لیے دعا اور اپنوں کے لیے ظاہری طور پر بد دعا, مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کے یہ سارا سلسلہ. مولا نے فرمایا وہ جو ہمارے مخاطب ہیں وہ گندگی کا ڈھیر ہے, وہ بدبو ہے. میں نے دعا کی کہ ان کو یہیں پہ دنیاوی جو ضرورت ہے زندگی کی نعمتیں صاحب یہیں پہ عطا ہو تاکہ یہ بو یہیں بد رہے, یہ بو پھیلے نہیں. اور ہمارے چاہنے والے ہمارے ماننے والے نور ہیں, خوشبو ہیں. میں نے دعا کی یہ بکھر جائیں تاکہ یہ جدھر جدھر جائیں گے ادھر ادھر آل بیت کی خوشبو ادھر ادھر آل بیت علیہ السلام کی خوشبو پھیلتی چلتی. تو دشمن نے ظلم کیا ہمیں مٹانے کے لیے مدینے میں. ہمارے آبا اجداد بزرگ اس مکتب کے ماننے والے وہ وہاں سے نکلے بکھر گئے. بکھرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں ہر جگہ اب یا حسین یا حسین یا حسین, جتنا بکھرتے چلے گئے اتنا یہ خوشبو بھی پھیلتی چلی. تو دشمن اپنی دانش ہمارے خلاف سازش کرتا ہے, ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں ختم اور مٹانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن قدرت اسی کو ہمارے پھیلنے کا, ہمارے زیادہ ہونے کا, ہمارے ترقی کرنے کا سبب بنا دیتی ہے. لیکن یہ قدرت ہے جو اپنا فریضہ نبھاتی ہے. میرا اور آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اس مکتب کے لیے, ہم اس خوشبو کو پھیلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بہت کچھ کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آیا اپنی آخری قوت اور اپنی آخری وسعتیں استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ بس تھوڑا بہت, یعنی یقیناً ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, یقیناً ہم اس سے بہتر بھی کر سکتے ہیں, یقیناً ہم اس سے زیادہ وسیع پیمانے پر کر سکتے ہیں, تھوڑا کرتے ہیں. حسین نے اپنا سب کچھ کٹا کے اپنا سب کچھ قربان کر کے مجھے اور آپ کو یہی درس دیا. اس مکتب کی جب بات آئے, اس خوشبوئے آل بیت کی جب بات آئے, قرآن اور آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی جب بات آئے, تو پھر کچھ نہ دیکھو, پھر کچھ نہ دیکھو. جو کر سکتے ہو کرو, جتنا کر سکتے ہو, یہ بہترین عبادت ہے, یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ عبادت ہے کہ انسان اپنی تمام توانائیوں کو, جتنی توانائیاں صرف کر سکتا ہے, حق کے پھیلانے کے لیے, حق کو بچانے کے لیے اور حق کو عام کرنے کے لیے صرف کرے. صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو کا خلاصہ یہ کہ یہ مجالس, یہ محافل, یہ مساجد, یہ امام بارگاہیں, یہ اہتمام, یہ اشراف, یہ مجالس کا بندوبست, یہ اشرے خمسے, اس قسم کی جتنی بھی محفلیں ہیں, یہ بھی ایک قدم ہے, ایک کوشش ہے اس خوشبو کو پھیلانے کی, اس خوشبو کو عام کرنے کی, حق کو, حق کے دفاع کی اور حق کی تبلیغ و ترویج کی. اور جو اس کوشش میں حصہ ڈالتا ہے, جو اس کوشش میں حصہ ڈالتا ہے, جوان, بچہ, بوڑھا, سب کے ہم مشکور ہیں, سب کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ان کا شکر بھی ایک بہترین عبادت ہے. بارہ ہم مشکور ہیں, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں واقعی جو اس قسم کی نورانی محفلوں کے انعقاد میں بھرپور کوشش ہے. ہم ان لیڈروں کے ماننے والے ہیں, ہم ان داغروں کے ماننے والے ہیں جو پہلے خود کرتے ہیں پھر دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، جو پہلے خود قدم اٹھاتے ہیں پھر دوسروں کو بناتے ہیں۔ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شاید میں نے پہلے بیان کیا ہے نہیں معلوم مجھے، انہوں نے سال کے اعمال کی کتاب لکھی، مصباح المتہجد، متہجد یعنی تہجد پڑھنے والا، اس کے لیے چراغ، سال کے اعمال ہیں، اس نے کتاب لکھی، ایک سال اس کے اوپر خود عمل کیا، خود پورے سارے جتنے بھی اعمال اس میں لکھے سب پر جب عمل کر چکے، کہتے وہ کتاب انہوں نے دی اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں اور ان کو کہا اس کے اوپر عمل، ایک سال انہوں نے عمل کیا، جب وہ بھی ایک سال عمل کر چکے پھر وہ کتاب معاشرے کو پیش کی، پھر وہ کتاب معاشرے کو پیش کی، یہ کتاب میں نے لکھی ہے، ایک سال کے اس میں اعمال ہے، بسم اللہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ سنت، یہ سیرت، یہ کردار انہوں نے کہاں سے لیا؟ کربلا والوں سے، آل بیت علیہ السلام سے، جو پہلے خود قدم اٹھاتے ہیں پھر دوسروں کو اپنے پیچھے آنے کرتے ہیں۔ وطن چھوڑنا اتنا آسان کام، اپنا ملک چھوڑنا، اپنا گھر چھوڑنا، اپنا شہر چھوڑنا، اپنا محلہ چھوڑنا، کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ 28 رجب کو زہرا کے لال نے مدینہ چھوڑ دیا، جو لوگ حج مشرف ہوئے ہیں اللہ انہیں پھر لے کر جائے، جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے کر جائے۔ ہمارا پاکستان کا جو سسٹم ہے، 8 دنوں کے لیے مدینے لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اہل سنت کا کوئی کسی فتویٰ ہے ان کا مطابق ہے کیا کہ 40 نمازیں مسجد النبوی میں مدینے میں پڑھی جائیں، تو 40 نمازیں پورے کرنے کے سلسلے میں 8 دن کم از کم آدمیوں کو مدینے لے کے جانا پڑتا ہے، ہمیں بھی اس بہانے یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم لوگ بھی 8 دن مدینے میں رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں انسان مدینے جاتا ہے ایسی اپنائیت سی احساس، میرا صرف وہ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا، انسان جاتا ہے ایسی اسے 8 دن کے اندر ابھی خط نہیں ہے، اسے ایسی مدینے سے محبت ہو جاتی ہے کہ پھر مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے 2005-06 میں جب ہم آج پہ گئے تھے، اور اس سال بھی خدا نے توفیق دی، جب بس چلتی ہے نا 8 دن پورے ہو جاتے ہیں، حاجی بس میں بیٹھتے ہیں اور بس چلتی ہے، آج بھی مجھے یاد ہے مرد خواتین سب پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور ہر آنکھ اشک بار ہو، نہ جانے مدینے میں کیسی جاذبیت ہے، نہ جانے مدینے میں کیسی کشش ہے، 8 دن کا مسافر جس سے جب آیا تھا تو پتا تھا مجھے 8 دن بعد جانا ہے، 8 دن وہاں رہتا ہے اور جب جانے لگتا ہے تو اس کا جانے کو دل نہیں کرتا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے عزاداران سید الشہداء، میں آپ سے سوال کروں گا، جو پیدا ہی مدینے میں ہوا ہے، جو وارث مدینہ ہے، جو متولی روضہ رسول ہے، جو چراغ قبر بتول ہے، اس نے کس دن کے ساتھ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں شب عاشور امام کے لیے بہت سخت تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شب عاشور بہت سخت تھی، لیکن عزیزو وہ شب جس شب حسین نے مدینہ چھوڑا وہ بھی شب عاشور سے کم نہیں تھی، وہ مدینہ جس کی گلیوں میں حسین نے دوش رسالت پر سواری کی تھی، وہ مدینہ، وہ گھر جس گھر میں فرشتے درزی بن کے آیا کرتے تھے، فرشتے یتیم مسکین اور اسیر بن کے آیا کرتے تھے، حسین نے وہ گھر کیسے چھوڑا جس گھر میں حسین کا جھولا فرشتوں کا سردار جبرائیل جھلایا کرتا تھا، جس گھر میں حورِ کنیز بن کے آیا کرتے تھے، وہ دروازہ میرے مولا نے کس طرح سے چھوڑا کہ 6 مہینے سے زیادہ پیغمبر جب بھی مدینے سے جانا چاہتے تھے صبح و شام، اور مدینے سے باہر جب جانا چاہتے تھے تو جانے سے پہلے آخری جگہ جہاں پہ آتے تھے وہ دروازہ تھا، اور جب مدینے میں آتے تھے تو سب سے پہلے جس دروازے پہ جاتے تھے وہ یہی زہرا کا دروازہ تھا، اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ حسین نے وہ گھر کس طرح سے چھوڑا جہاں علی و فاطمہ کی یادیں وابستہ تھیں، جہاں حسین اور حسن کا بچپنا گزرا تھا. کس دل کے ساتھ میرے اور آپ کے مولا نے یہ فیصلہ کیا یہ وہی جان سکتے ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم اتنا کہہ سکتے ہیں 8 دن کا حاجی, اسے مدینے سے اتنی محبت ہو جائے کہ جب مدینہ چھوڑنے لگے تو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں, تو حسین نے مدینہ کس طرح سے چھوڑا. مسجد النبوی میں تشریف فرما تھے, مغربین کی نماز ظاہر پڑھ چکے تھے کہ دربار کا قاصد آیا اور کہا کہ دربار میں آپ کو بلایا گیا. حسین گھر پہنچے, اہل عیال کو خبر دی, ہاشمی جوانوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو دربار میں بلایا گیا. علی کی بڑی بیٹی جناب زینب کہتے ہیں بھیا یہ راتوں کو کب سے دربار لگنا شروع ہو گیا, درباروں میں تو دن کی روشنیوں میں بلایا جاتا ہے, میرا دل اداس ہو رہا ہے, میرے دل میں ایک عجیب سا غم طاری ہو گیا ہے, یہ رات کی تاریکی میں جو تمہیں بلایا گیا. کہا بہن گھبراؤ نہیں, میں عباس اور اکبر کو ساتھ لے کر جاؤں گا, ہاشمی جوان میرے ساتھ ہوں گے, دربار والے میرا بات بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. ہاشمی جوانوں کو لے کر زہرا کا لال دربار آن پہنچا. جب دربار کے پاس پہنچے کہا اے عباس مجھے اکیلا بلایا گیا ہے, میں اکیلا اندر جاتا ہوں, تم سب باہر میرے منتظر رہو, اگر میری آواز بلند ہوئی تو پھر تم نے اندر آ جانا ہے, وگرنہ تم نے اندر نہیں آنا. اب جب اندر پہنچے مجید بھی بیٹھا ہے اور مروان بھی وہاں پر موجود ہے. خبر دی گئی شام کا حاکم اس دنیا سے چلا گیا, اسلامی تعلیمات کے مطابق کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے کہا اس نے یزید کو اپنا جانشین بنایا ہے اور آپ کو یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا. امام نے کہا اس قسم کے معاملات رات کی تاریکی میں طے نہیں ہوتے, ایسے معاملات پر رات کی تاریکی میں اور تنہائی میں اور خفیہ گفتگو نہیں ہوتی, کل سارے شہر کو بلاؤ سب کے سامنے بات ہوگی. انہوں نے کہا نہیں, یہیں پہ آپ کو جواب دینا ہوگا. جب اسرار بہت بڑا تو آواز دی انہ شارب الخمر, یزید ایک شرابی ہے, بندر مچانے والا اور کھیل تماشا کرنے والا فاسق و فاجر شخص ہے, حلال حرام کی اسے تمیز نہیں. مثلی لا یبایعو مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر امام مڑے, مروان نے آواز دی ولید, چونکہ ولید حاکم مدینہ تھا, ولید یہ موقع ہے, ابھی اگر حسین سے بیعت دے سکتے ہو تو لو, ورنہ سر قلم کر دو, اگر تم نے ابھی ان دو کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ کیا تو پھر مدینے کی گلیاں خون سے بھرنا پڑے گی. حیدر کے لال کو جلال آ گیا, اتحدثنی بحربی یبن زرقا, اے زرقا کے بیٹے تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے, تو مجھے قتل کرے گا جیسے ولید مجھے قتل کرے گا. آواز کا بلند ہونا تھا, ہاشمی جوان دروازہ کھول کر تلواریں نیاموں سے نکال کر اندر آ گئے. عباس آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے مولا کس نے آپ کو غصہ دلایا, کس نے آپ کی شان میں گستاخی کی, ابھی اس کا سر قلم کیے دیتے ہیں. کہا نہیں نہیں, ہم نے جنگ کی ابتدا نہیں کرنی عباس, ہم نے ابھی جنگ نہیں کرنی, چلو چلتے ہیں. دشمن کو ضرورت نہ ہوئی اتنے ہاشمی جوانوں کے درمیان حسین کی طرف پہلی نگاہ سے دیکھ سکے. حسین گھر واپس آ گئے, اعلان کر دیا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں تھا, اب ہم مدینے میں نہیں رہیں گے, چلو یہاں سے چلتے ہیں. اعلان ہو گیا, نانا کی قبر پر پہنچے, اب اس درد دل کا اظہار شروع کیا, اے نانا میرا دل آپ کی قبر چھوڑنے کو نہیں کرتا, میرا دل آپ کا روزہ چھوڑنے کو نہیں کرتا, لیکن میں کیا کروں, آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی. اے نانا اپنی آغوش پھیلائیے, اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیجئے, مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. حسین اپنے نانا کے ساتھ یہ گفتگو فرما رہے تھے, زار و قطار ہو رہے تھے, روتے روتے آنکھ لگ گئی, عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں, قبر پھٹتی ہے, زہرا کے بابا قبر سے دمدار ہوتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا حسین میں تمہاری کیفیت کو جانتا ہوں, اے بیٹا حسین اللہ چاہتا ہے تمہیں کربلا کے میدان میں قتل ہوتا ہوا دیکھے، تیرے قتل ہونے سے اور میری بیٹیوں کے اسیر ہونے سے یہ دین بچے گا، وگرنہ یہ دین نہیں بچے گا۔ تو قربانیاں دے گا، تیری قربانیوں سے تجھے جنت میں وہ درجات ملیں گے جو ان قربانیوں کے بغیر نہیں مل سکتے۔ اے بیٹا تو میرا مدینہ چھوڑ دے، تو کربلا کی طرف چلا جا۔ حسین کی آنکھ کھل گئی، اب رسول کی طرف سے صحیح حکم بھی آ گیا۔ پہنچے اپنی ماں اپنے بھیا حسن کی قبر پر، بھیا حسن کو ملا کیا، اے میرے بچپن کے دوست، اے میرے بھیا، اے میرے ہمنشین، میں تیرا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ماں زہرا کی قبر پہ پہنچے، قبر سے لپٹ گئے، لپٹ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اماں، اے ماں زہرا غریب مسافر کا آخری سلام ہو، تیری قبر کا چراغ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، نانا کی امت نکال رہی ہے۔ حسین یہ باتیں اب ماں زہرا سے کر رہے تھے، عجب نہیں قبر سے آواز آئے، بیٹو تو اکیلا نہیں جائے گا، تو مدینہ چھوڑے گا، تیری ماں زہرا اپنی لہر چھوڑ دے گی، تیرے ساتھ سفر کرے گی۔ اسی لیے تو مقتل میں ملتا ہے کبھی شب عاشور پشت خیام سے کسی بوڑھی خاتون کے رونے کی آواز آتی تھی، کبھی شام و کوفہ کے راستوں میں راتوں کی تاریکی میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آتی تھی، اور کبھی زندان شام کی پشت سے کسی کی آواز آتی جیوا حسینا، آئے ہو میرا غریب بیٹا، ماں زہرا کے ساتھ ساتھ ہے۔ عبداللہ ابن سنان کوفی وہ کہتا ہے کہ اتفاق سے اسی دن، اللہ کہتا ہے اتفاق سے اسی دن جس دن حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے تھے، اسی شام کو میں مدینے پہنچا، میں نے دیکھا مدینے میں ایک عجب ویرانی ہے، مدینے کی فضا اداس ہے، ہر چہرہ غمگین ہے، ہر چہرہ پریشان ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا مدینے والوں، تم سب کیوں اداس ہو، مدینے کی فضا کیوں غمگین ہے؟ جواب دینے والے نے کہا تم مسافر ہو کیا، تم یہاں کے رہنے والے نہیں؟ کہا نہیں، میں کوفے سے آیا ہوں۔ کہا مدینے کا وارث مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مدینے کا جشن و چراغ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا رسول کا بیٹا اور مدینے سے ہجرت کر کے جا رہا ہے، اس وقت وہ گھر سے روانہ ہونے والے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے کہ میں بھی چلا گیا اس مقام پر، محلہ بنی ہاشم کے اس مجمع میں میں بھی پہنچ گیا جہاں مدینے والے حسین کو رخصت کر رہے تھے۔ سوال جواب ہو رہا تھا، باتیں ہو رہی تھی کہ آواز بلند ہوئی، لوگوں پیچھے ہٹو، لوگوں دور ہو جاؤ، آل حرم ناکوں پر سوار ہونا چاہتے ہیں، آل حرم کے ناکے آ رہے ہیں۔ مجمع کو دور کر دیا گیا، کہتا ہے میں بھی دور ہو گیا، اب میں دور سے دیکھ رہا تھا، ایک ناکہ لایا گیا، اس کے اوپر ایک محمل ہے، اور ادھر بنی ہاشم کے گھروں سے ایک خاتون نکلی، ساتھ کم سن نوجوان بچہ ہے، وہ آگے بڑھا، اس نے اس خاتون کو محمل میں سوار کرایا۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا یہ مقدرہ کون تھی، یہ بچہ کون تھا؟ کہا یہ بیوہ حسن تھی، یہ بچہ ان کا بیٹا قاسم ہے۔ قاسم نے ماں کو بڑے احترام سے محمل میں سوار کرایا، وہ ناکہ اٹھا، آگے بڑھا، ایک اور ناکہ لایا گیا، اس کو بٹھایا گیا۔ اب کیا منظر دیکھا، ایک کڑیل جوان نکلا، اس کے ساتھ ایک معظمہ ہے، وہ آگے بڑھا، اس نے اس معظمہ کو محمل میں سوار کرایا۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا یہ معظمہ کون تھی، یہ کڑیل جوان کون تھا؟ کہا یہ شبیہ پیغمبر علی اکبر تھے، یہ ان کی ماں تھی، انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کو اونٹ پر سوار کرایا۔ وہ ناکہ آگے بڑھا، ایک اور ناکہ لایا گیا، اس کو بٹھایا گیا، ایک اور ہاشمی شیر آگے بڑھا، ایک مقدرہ ان کے ساتھ آئی، بڑے احترام کے ساتھ بازو پکڑ کے اس مقدرہ کو اس ناکے پر سوار کرایا گیا۔ میں نے پھر پوچھا یہ مقدرہ کون تھی، یہ جوان کون تھا؟ کہا یہ علی کا جوان، علی کا بیٹا عباس ہے اور وہ خاتون علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم تھی. حضرت عمر چھوڑ دیے. علی کا بیٹا زہرا کلام جو ابھی تک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے ان سب انتظامات کی نگرانی فرما رہے تھے, حسین سے کرسی چھوٹ گئی. حسین بھی آگے بڑھے, کسی نے اس کو خطرہ کے سامنے نالین سیدھی کی, کسی نے بازو تھاما, کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا, کسی نے کندھے کا سہارا دیا. وہ مقدرہ عجیب انور کے ساتھ سوار ہوئی. اب جو میں نے سوال کیا یہ مظمہ کون تھی, آواز آئی یہ علی کی بڑی بیٹی. راوی کہتا ہے جب سب مقدرات سوار ہو چکی, جب سب مقدرات اپنے اپنے لاکھوں پر سوار ہو گئی, حسین اٹھے عباس کی طرف دیکھا تو اے عباس میرے گھوڑے بلاؤ. گھوڑا آیا, حسین گھوڑے کی طرف بڑھے, کسی کا دل نے گھوڑے کی لگام تھامی, کسی نے رکاب پکڑی, کسی نے کندھے کا سہارا دیا. زہرا کا لال زلجناح پر سوار ہوا اور یہ قافلہ چل پڑا. یقیناً آپ کے ذہن پہنچ گئے 10 محرم کو, عصر عاشور تھی. حسین آمادہ جنگ ہے, بہن کو کہتے ہیں دینی بھی تو بھی نتیم. اے بہن زینب مجھے کوئی پرانا پٹاک میلا کچلا کترا کرتا لا دو. وہ کرتا بھی دیر میں تنگ کہہ چکے, اب خیام سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. مقتل کہتا ہے نظر الیمین و شمالا, حسین نے اپنے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. مقتل کہتا ہے آواز دی یا فرسان الحیجا یا ابدان الصفا, اے میرے گھوڑ سوارو, اے میرے بہادرو تم کہاں ہو؟ تمہاری اولاد کو بلا جی بولی, تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں پکار رہا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے. پھر خود ہی انہیں کی طرف سے کہتے ہیں تم کیسے جواب دو, میرا اکبر تو مرچی کھا کے سو گیا, میرا
سبحان اللہ. عبدنا نسألك ونتوب لمولانا أبي عبد الله الحسين. يا الله 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 تیرے اللہ تجھے واسطہ تیرے اسماء حسنا کا میرے اللہ تجھے واسطہ تیری صفات کے کمال و جمال کا ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما توفیقات خیر میں اضافہ فرما گناہوں سے بچنے اور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب فرما قرآن والے بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما ان تعلیمات پر خلوص سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما ان تعلیمات کو آسان انداز کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما آل بیت علیہ السلام کی محبتوں اور معرفتوں سے ہمارے قلوب کو منور تر فرما دنیا میں ان کی زیارت برزخ و آخرت میں ان کی شفاعت سے بحرمند فرما ہمارے مرحومین والدین ذوی الحقوق اساتذہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما ہمارے بیماروں کے شفا اور اسرا کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما خصوص ایک مومن جلیل احمد یہ بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا واسطہ شفائے کلی عطا فرما اور بھی حاضرین میں جو بیمار ہیں یا ان کے رشتہ داروں آئندہ میں جو بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کا واسطہ شفائے کاملہ عطا فرما پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما حاضرین مومنین مومنات میرے عزیز بزرگ بھائی جوان میری مائیں بہنیں جو اس محفل میں آئی بیٹھی ہیں اگر کسی پریشانی میں گرفتار ہیں ان کی پریشانیاں کربلا والوں کی پریشانیوں کے صدقے دور فرما ہم سب پر اپنی رحمت دیں اور برکتیں نازل فرما عرضی و سماوی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کی خدمت کرنے والوں کی نصرت فرما اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما مومنین مومنات عزاداران سید و شہداء دنیا میں جہاں کے انجینئر سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما بالخصوص جلوسائی اعضا مجالس اعضا عزاداران سید و شہداء ان سب کی حفاظت فرما رزق حلال وافر بابرکت عطا فرما جن کو بھی روزگار کا مسئلہ ہے اللہ تجھے باب العوائد حضرت علی اصغر کا واسطہ ان کے روزگار کا مسئلہ حل فرما بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا آئی آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت اہل بیت علیہ السلام کا حبدار درکار عزادار بننے کی توفیق عطا فرما ہماری اس محفل میں جو جوان نوجوان شریک ہیں ان سب کو دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب فرما ان کو اپنے والدین کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے بزرگوں کو صحت اور سلامتی عطا فرما علماء حق کا سایہ قائم و دائم فرما ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما ان کی عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما رحمتک یا ارحم الراحمین صلی علی محمد و آل الطاہرین جملہ مرحومین آپ حاضرین کے مرحومین شہداء اسلام شہدائے مکتب شہیدو سب کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ مال اخلاص والسلام